السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغانستان کے جنوبی ضلع زابل میں طالبان کے کار بم حملے میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ قندھار میں سرکاری فوج کے ایک فضائی حملے میں 30 شہریوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے. اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور افغان صدر اشرف غنی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے سیکیورٹی صورتحال اور 28 ستمبر کو ہونے والے افغان انتخابات پر تبادلہ خیال کیا. دوران گفتگو عمران خان نے حالیہ دھماکوں میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اشرف غنی سے افسوس کا اظہار کیا اور دھماکوں کی مذمت کی. افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب ظالم خلیل زاد جمعرات کے روز امریکی افغان نمائندگان کی کمیٹی کے سامنے طالبان کے ساتھ معطل شدہ امن مذاکرات اور ٹرمپ انتظامیہ کے اس بارے میں آئندہ منصوبے پر سوالوں کے جواب دیں گے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان دو روزہ دورے پر جدہ پہنچ گئے ہیں، جہاں گورنر جدہ نے ان کا استقبال کیا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد پاکستان اور بھارت میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع بارہمولہ کا علاقہ سوپور سیب کی پیداوار اور اس کی تجارت سے جانا جاتا ہے، لیکن ان دنوں وہاں پھلوں کے کاروبار سے وابستہ تمام افراد شدید پریشانی میں مبتلا ہیں. صدر ٹرمپ نے اس اطلاع کے بعد ایران پر اقتصادی پابندیوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے کہ سعودی عرب کے تیل کی تنصیبات پر حملے کا ذمہ دار ممکنہ طور پر ایران ہی ہے. اور ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے جمعرات کے روز دھمکی دی ہے کہ ان کے ملک کے خلاف کسی بھی قسم کا حملہ مکمل جنگ تصور ہوگا. ملائیشیا اور انڈونیشیا کے جنگلوں میں آگ لگنے کے بعد دونوں ملکوں کے کئی علاقوں میں دھوئیں کے گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور حکام نے فضا کو شدید آلودہ قرار دیتے ہوئے احتیاطی تدابیر کے تحت ہزاروں اسکول بند کر دیے ہیں. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. افغانستان کے جنوبی ضلع زابل میں طالبان کے کار بم حملے میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ قندھار میں سرکاری فوج کے ایک فضائی حملے میں 30 شہریوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے. افغان حکومت کے 3 اہلکاروں نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ افغان فوج کے فضائی حملے کا ہدف قندھار کے مشرقی علاقے میں داعش کے دہشت گردوں کا ایک ٹھکانہ تھا، لیکن ان کے بقول فوجی طیارے نے غلطی سے نزدیک واقع کھیتوں میں موجود کسانوں پر بمباری کر دی. واضح رہے کہ داعش کے جنگجو ننگرہار میں سرگرم ہیں، اور وہاں ان کی طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوتی رہتی ہیں. علاقے سے تعلق رکھنے والے صوبائی کونسل کے ایک رکن سہراب قادری نے کہا ہے کہ حملہ ڈرون طیارے کے ذریعے سے کیا گیا تھا، جس میں مرنے والے 30 افراد چلغوزے کے کھیت میں کام کرنے والے مزدور تھے. سہراب قادری نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں 40 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. افغانستان کی وزارت دفاع نے علاقے میں فضائی حملہ کیے جانے کی تصدیق کی ہے، لیکن حملے میں ہونے والے جانی نقصان کی تفصیلات بتانے سے انکار کیا ہے. افغان حکام نے رائٹرز کو بتایا کہ حملہ بنیادی طور پر افغان فوج نے کیا تھا، جس میں انہیں افغانستان میں تعینات امریکی فوجی مشن کی معاونت بھی حاصل تھی، لیکن امریکی فوج نے تاحال حملے میں شہری ہلاکتوں کے الزام پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے. ادھر افغانستان کے جنوبی صوبے زابل کے دارالحکومت قلات میں افغان خفیہ ایجنسی کے ٹھکانے کے نزدیک طالبان نے جمعرات کی صبح ایک کار بم دھماکے کا دعویٰ کیا ہے، جس میں کم از کم 20 افراد ہلاک اور 90 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. صوبائی حکومت کے ترجمان گل اسلام سیال نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر وہ خواتین اور بچے شامل ہیں جو قریبی ہسپتال میں زیر علاج تھے. زابل ہسپتال کے صوبائی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حملے میں ہسپتال مکمل طور پر تباہ ہو گیا. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور افغان صدر اشرف غنی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے سیکیورٹی صورتحال اور 28 ستمبر کو ہونے والے افغان انتخابات پر تبادلہ خیال کیا ہے. افغان صدارتی محل کے ترجمان صدیق صدیقی کے مطابق صدر اشرف غنی نے عمران خان پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں تشدد میں کمی کے لیے تعاون کریں۔ جمعرات کو کابل میں پریس کانفرنس کے دوران افغان صدارتی محل کے ترجمان نے کہا کہ عمران خان نے صدر اشرف غنی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کی حکومت پر امن افغان الیکشن کی خواہاں ہے۔ یاد رہے کہ 28 ستمبر کو افغانستان میں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جس میں صدر اشرف غنی مسلسل دوسری بار عہدۂ صدارت کے امیدوار ہیں۔ افغان انتخابات سے قبل کابل سمیت دیگر شہروں میں متعدد دھماکوں میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ منگل کو ہونے والا دھماکہ اشرف غنی کے انتخابی جلسے کے قریب اس وقت ہوا تھا جب انہیں تقریر کے لیے وہاں پہنچنا تھا۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ٹیلیفونک گفتگو کے دوران حالیہ دھماکوں میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اشرف غنی سے افسوس کا اظہار کیا اور دھماکوں کی مذمت کی۔ عمران خان نے دھماکے میں اشرف غنی کے محفوظ بچ جانے پر اظہار اطمینان اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں مکمل امن اور سلامتی کے لیے کی جانے والی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ اور افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب ظلم خلیل زاد جمعرات کے روز امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی کے سامنے طالبان کے ساتھ معطل شدہ امن مذاکرات اور ٹرمپ انتظامیہ کے اس بارے میں آئندہ منصوبے پر سوالوں کے جواب دیں گے۔ اس مہینے کے شروع میں ٹرمپ نے افغانستان کے صدر اور طالبان عہدیداروں کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ میں خفیہ ملاقات منسوخ کر دی تھی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ مذاکرات طالبان کے کابل میں ان مسلسل حملوں کے بعد منسوخ کیے ہیں جن میں ایک امریکی فوجی اور 11 ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے تھے۔ خلیل زاد نے دوحا قطر میں طالبان کے نمائندوں کے ساتھ امن مذاکرات کے 9 دور کیے تھے، اور جب طالبان کے ساتھ اصولی طور پر معاہدہ طے پانے والا تھا تو ٹرمپ نے عمل کو منسوخ کر دیا۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان 2 روزہ دورے پر جدہ پہنچ گئے ہیں، جہاں گورنر جدہ نے ان کا استقبال کیا ہے۔ وہ سعودی ولی عہد اور بزنس کمیونٹی سے ملاقات اور عمرے کی ادائیگی کے بعد ہفتے کو اپنے وفد کے ہمراہ امریکہ روانہ ہو جائیں گے، جہاں وہ نیویارک میں منعقد ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد پاکستان اور بھارت میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، تاہم حالیہ دنوں میں مسئلے کشمیر پر بات کرتے ہوئے بھارت کے وزیر خارجہ سمیت 3 وزراء نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی بھی بات کی ہے۔ مسئلے کشمیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن کیا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر بھی اس مسئلے کا اب حصہ ہوگا؟ اس بارے میں ایک رپورٹ ہمیں اسلام آباد سے بھیجی ہے علی رانا نے، کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع بارہمولہ کا علاقہ سوپور سیب کی پیداوار اور اس کی تجارت کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن ان دنوں وہاں پھلوں کے کاروبار سے وابستہ تمام افراد شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ سوپور قصبے کا بازار عام طور پر سیب اور دیگر پھلوں کی کاشت کی وجہ سے تاجروں، خریداروں اور ٹرکوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا، لیکن جموں کشمیر میں کرفیو اور پابندیوں کی وجہ سے ان دنوں وہاں سے پھلوں کی ترسیل انتہائی دشوار ہے۔ کاشتکار اس خدشے میں مبتلا ہیں کہ اگر ان کے پھلوں کو بھارت کی منڈیوں تک نہ پہنچایا جا سکا تو انہیں شدید نقصان پہنچے گا۔ کشمیر سیب کی پیداوار میں دنیا کا سب سے بڑا خطہ ہے، جہاں بھارت اور دیگر ممالک سے آنے والے خریداروں کی رسائی ممکن نہیں رہی ہے۔ بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت کی طرف سے اچانک ریاستی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد سے وہاں کاروباری سرگرمیاں متاثر ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس اطلاع کے بعد ایران پر اقتصادی پابندیوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے کہ سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملے کا ذمہ دار ممکنہ طور پر ایران ہے۔ صدر ٹرمپ نے بدھ کے روز کہا کہ انہوں نے وزیر خزانہ اسٹیون منوچن کو ایران پر موجودہ اقتصادی پابندیوں کو سخت تر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے قومی سلامتی کے نئے مشیر کے تقرر کا بھی اعلان کر دیا ہے، جو ان کی مدت سے صدارت کے چوتھے قومی سلامتی کے مشیر ہوں گے۔ ادھر ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے جمعرات کے روز دھمکی دی ہے کہ ان کے ملک کے خلاف کسی بھی قسم کا حملہ مکمل جنگ تصور ہوگا۔ اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے سعودی تیل کی تنصیبات پر حملوں کا براہ راست الزام سعودی عرب پر عائد کیا تھا اور اسے ایک جنگی اقدام قرار دیا تھا۔ जवाद ज़रीफ़ ने एक ट्विटर पर कहा कि अमरीकी अहदेदारों और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के ग्रुप को बी टीम करार दिया गया है जो ईरान के खिलाफ जंग शुरू करना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये ग्रुप ऐसी लड़ाई शुरू करके सदर डोनाल्ड ट्रंप को धोखा देना चाहता है। बुध के रोज़ सऊदी अहदेदारों से मुलाकात के बाद पोम्पियो ने कहा कि अमरीका सऊदी अरब के दिफा के हक में उसके साथ खड़ा है। ईरानी हुकूमत मुतनबह कर रही है कि ये रवैया नाकाबले बर्दाश्त है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये एक घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों पर मबनी ये न्यूज शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। कुछ मज़ीद खबरें और रिपोर्ट हैं। जैसा कि हमने शुरू में आपको इत्तला दी थी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान टेलीफोनिक रबता हुआ है, जिसके दौरान दोनों रहनुमाओं ने सिक्योरिटी सूरत हाल और 28 सितंबर को होने वाले अफगान इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया। इसी असना में कंधार पर एक हमला हुआ है और जनूबी सूबे ज़ाबुल में भी एक हमला हुआ है। इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए हम चलेंगे कंधार, जहां पर हमारी इस वक्त नुमाइंदा मौजूद हैं आयशा तंजीम। आयशा, आप इस वक्त कंधार में मौजूद हैं? माजरा चाहते हैं, उनसे हमारा राबता किसी तौर मुनक़ता हो गया है। हमारे प्रोड्यूसर असफर इमाम उनसे राबता करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान मैं इस खबर को आपके लिए फिर पढ़ देता हूँ कि अफगान सदारती महल के तर्जमान सिद्दीक सिद्दीकी के मुताबिक सदर अशरफ गनी ने इमरान खान पर जोर दिया है कि वह अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी के लिए तआवुन करें। जुमेरात को काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगान सदारती महल के तर्जमान ने कहा कि इमरान खान ने सदर अशरफ गनी को यकीन दहानी कराई है कि उनकी हुकूमत पर अमन अफगान इलेक्शन की खाहां है। याद रहे कि 28 सितंबर को अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें सदर अशरफ गनी मुसलसल दूसरी बार उहदे सदारत के उम्मीदवार हैं। हमारा राबता आयशा तंजीम से हो गया है, जो हमारी नुमाइंदा हैं और इस वक्त कंधार में मौजूद हैं। आयशा तंजीम, आप क्या कंधार में हैं इस वक्त?
जी जी बिल्कुल।
तो बताइएगा कि क्या खबरें हैं आपके पास, क्या तफसीलात हैं?
जी, आज कई हमलों की हमारे पास इत्तलात हैं। एक तो जो हमला, बड़ा हमला ज़ाबुल में हुआ है, जो कि तालिबान का कहना है कि उन्होंने अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है NDF, उसके दफ्तर पे हमला किया था। लेकिन दरअसल जो अफगान हुकूमत का कहना है कि जितने लोग हलाक हुए हैं वो सब एक हस्पताल के थे, ज़ाबुल प्रोविंशियल हॉस्पिटल, जिसकी बिल्डिंग NDF की बिल्डिंग के बहुत करीब थी। और वो हमला इस कदर जबरदस्त था और वो बम इतना जबरदस्त था कि वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग तकरीबन तबाह हो गई है और 20 हलाकतों की खबर हमारे पास अब तक है। 90 से जायद लोग जख्मी हुए हैं उस हमले में, जिसकी जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल की है। दूसरी तरफ इत्तलात ये आ रही है कि नंगर में कल रात को, यानी बुध की रात को, एक ड्रोन हमला हुआ था, जिसमें के हमारे पास आखिरी इत्तलात आने तक कम से कम 18 लोग हलाक हुए हैं और जो है क्या कहते हैं कि बहुत से तो नहीं, कुछ लोग उसमें जख्मी भी हुए हैं। जो प्रोविंशियल ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि ये हलाक होने वाले आम शहरी थे, ये मजदूर थे जो कि करीबी जो पाइन नट फॉरेस्ट में, एक जंगल में जा रहे थे, जो कि चिलगोजे के जंगल में, जो कि इस सीजन में अक्सर मजदूर जाके चिलगोजे जमा करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, हमें नेटो की और अमरीकी फोर्सेज की तरफ से अभी तक कोई जवाब वसूल नहीं हुआ, लेकिन ड्रोन अटैक्स अफगानिस्तान में ज्यादातर ड्रोन जो है वो या तो अमरीकी फोर्सेज ऑपरेट करती हैं या नेटो ऑपरेट करता है। नंगरहार में जो इस्लामिक स्टेट जिसको कि दाइश भी कहा जाता है उसकी भी प्रेजेंस है, अक्सर वो दाइश को ड्रोन के जरिए टारगेट करते हैं। तो ये अगर सिविलियन या आम शहरियों की हलाकतें हुई हैं तो जाहिर है कि इससे इन्वेस्टिगेशन होगी। प्रोविंशियल ऑफिशियल्स का कहना है कि आम लोगों की हलाकतें हुई हैं, हमें नेटो की तरफ से अभी तक जवाब मौसूल नहीं हुआ।
उनका कहना शायद ये है कि हमला तो वो दाइश पर करना चाहते थे लेकिन करीबी खेत में ये गिर गया और इस वजह से किसानों की हलाकतें हुई हैं।
जी अभी तो तफसीलात इसकी सामने आएंगी। जो लोकल ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि एक गाड़ी को टारगेट किया गया है और गाड़ी जो है वो जंगल की तरफ जा रही थी, मगर चूंकि जहां पे हमला हुआ है वो जगह थोड़ा दूर है तो अभी वहां से इत्तलात आते हुए भी वक्त लगेगा। और जाहिर है कि नेटो और यूएस फोर्सेस भी अभी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही होंगी और इसकी ज्यादा तफसीलात मेरा ख्याल है कल तक सामने आएंगी।
अच्छा ये बताइएगा कि इस दौरान सदर अशरफ गनी और इमरान खान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर अशरफ गनी को फोन किया। जो इमरान खान के ऑफिस से स्टेटमेंट आई है उसमें तो उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने ताज़ियत की क्योंकि बुध को सदर अशरफ गनी की एक कैंपेन रैली पे भी हमला हुआ था और बल्कि दो हमले अफगानिस्तान में हुए थे जिसमें तकरीबन 50 के करीब हलाकतें हुई थी। तो इमरान खान ने ताज़ियत की और उन्होंने अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान के पूरे तआवुन का यकीन दिलाया। लेकिन जो सदर अशरफ गनी के दफ्तर से स्टेटमेंट रिलीज हुई है उसमें ये भी कहा गया है कि सदर गनी ने इमरान खान से दरख्वास्त की कि जिस तरह गुज़िश्ता साल पार्लियामानी इंतखाबात में पाकिस्तान ने मदद की थी कि वायलेंस या तशद्दुद में कमी आए, इस तरह इस साल भी सितंबर 28 के जो अफगान इलेक्शन है सदारती इंतखाबात उसमें जो है तशद्दुद में कमी में मदद करें। और ये कि इमरान खान ने अपने ताबुन का यकीन दिलाया है इस सिलसिले में। तो ये दोनों स्टेटमेंट दोनों साइड की हमारे सामने आई हैं टेलीफोन रबते के बारे में।
जी हाँ, तालिबान के हमले भी जारी हैं और दोनों मुल्क कोशिश तो कर रहे हैं कि इलाके में अमन कायम हो, लेकिन साथ ही साथ तालिबान के हमले भी जारी हैं और अफगान इलेक्शन भी बहुत करीब हैं।
जी बिल्कुल, 28 तारीख को अफगानिस्तान के सदारती इंतखाबात हैं और तालिबान पहले ही कह चुके हैं कि वो इंतखाबात की मुखालफत करते हैं। उन्होंने कई दफा वार्निंग इशू की है कि और लोगों को कहा है कि वो इलेक्शन रैली से दूर रहें, वो पोलिंग बूथ से दूर रहें। अपनी आखिरी स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी तमाम तर वार्निंग्स के बावजूद अगर लोग इस किस्म की रैलीज में जाते हैं या इलेक्शन से मुतालिक किसी भी सरगर्मी में हिस्सा लेते हैं और इस दौरान हमारे हमले में उनको नुकसान पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदारी हम पे नहीं होगी। और तवक्को ये की जा रही है कि चूंकि अब अमरीका और तालिबान के दरमियान जो एक अमन मुज़ाकरात जारी थे वो एक तरह से वो तातुल का शिकार हो गए हैं या खत्म हो गए हैं, कुछ उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो उसकी वजह से इस इलेक्शन साइकिल में शायद ज्यादा वायलेंस का या तशद्दुद का इम्कान है।
बहुत शुक्रिया आयशा तंजीम आपका। ये हमारी नुमाइंदा थीं आयशा तंजीम जो इस वक्त कंधार में मौजूद थीं और उनसे हम बात कर रहे थे उन हमलों के बारे में जो हुए हैं और फिर उन्होंने हमें ये भी बताया कि अफगान सदर अशरफ गनी और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान टेलीफोनिक रबता भी हुआ है जिसमें दोनों ने अमन की ख्वाहिश का एक बार फिर इजहार किया है। और अब एक रिपोर्ट है हमारे पास कि इमरान खान दो रोज़ा दौरे पर जद्दा पहुंच गए हैं जहां गवर्नर जद्दा ने उनका इस्तकबाल किया है। इसकी तफसीलात बयान कर रहे हैं असफर इमाम।
वज़ीर आज़म इमरान खान और इनके वफ्द का जद्दा में गवर्नर खालिद अल फैसल बिन अब्दुल अजीज़ ने इस्तकबाल किया। इमरान खान जद्दा में सऊदी वलीहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के अलावा बिजनेस कम्युनिटी से भी खिताब करेंगे और उमरा की अदायगी के बाद अपने वफ्द के हमरा न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाएंगे। जद्दा में मौजूद सहाफ़ी जहाँ ज़ैब मिन्हास ने वज़ीर आज़म के प्रोग्राम की तफसीलात बताते हुए कहा,
आज का दिन क्या होगा जद्दा में जहाँ वो वलीहद से मुलाकात करेंगे और शाम में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ उनकी मुलाकात है और उसके अलावा سعودی اور پاکستانی بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی ان کی مختلف ملاقاتیں ہیں. ان کے ہمراہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر خزانہ حفیظ عبدالحفیظ شیخ اور معاملہ کے چیف برائے سمندر پار پاکستانی کے ذوالفقار بخاری بھی ان کے ہمراہ ہیں. اس دورے میں ان کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. اس کے بعد کل کی دن کی مصروفیات عمران خان صاحب مکہ سے مدینہ منورہ پہنچے گے، جہاں وہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ سے امریکہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے.
اس سے پہلے پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل کے بیان میں بتایا گیا تھا کہ وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت سے پہلے سعودی عرب کا دورہ کریں گے، جہاں وہ کشمیر کے صورتحال پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو اعتماد ملیں گے. وزیر اعظم عمران خان سوموار 23 ستمبر کو نیو یارک پہنچیں گے، جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74ویں اجلاس میں شرکت کریں گے. اس موقع پہ ان کی صدر ٹرمپ سمیت مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقات متوقع ہے، جن میں توقع ہے کہ کشمیر کے صورتحال پر وہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے. اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد پاکستان اور بھارت میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے. تاہم حالیہ دنوں میں مسئلہ کشمیر پر بات کرتے ہوئے بھارت کے وزیر خارجہ سمیت 3 وزرا نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی بھی بات کی ہے. مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن کیا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر بھی اس مسئلے کا اب حصہ ہوگا؟ اس حوالے سے اسلام آباد سے علی رانا نے یہ رپورٹ ارسال کی ہے.
بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مسئلہ کشمیر میں صرف پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر بھارت کا حصہ ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ ایک دن بھارت کے ساتھ ہوگا. بھارتی وزیر خارجہ کی طرح ہی بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے بھی ایسا ہی بیان دیا تھا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان سے کسی قسم کی بات چیت ہوگی تو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حوالے سے ہوگی، جس میں گلگت بلتستان بھی شامل ہے. ان کے بقول اس علاقے پر پاکستان نے غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے. ایسی صورتحال میں جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 47 روز سے کرفیو ہے، بھارتی حکام کا ایسا بیان کیا معنی رکھتا ہے؟ اس حوالے سے دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ٹرائیڈ امجد شعیب کہتے ہیں کہ یہ بھارت کی طرف سے دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے.
پاکستان آپ کو آزاد کشمیر کے اوپر بات کرنے کے لیے تو دعوت نہیں دے گا، نہ بیٹھے گا آپ لوگوں کے ساتھ. پاکستان نے بات کرنی ہے تو ان لوگوں کے حقوق کی بات کرنی جن کو زبردستی آپ نے آزاد کشمیر میں روکا ہوا، اور ہم نے یہی کہنا ہے کہ جی یہ کشمیر کو زمینی کوئی جائیداد کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہے جہاں ہم پراپرٹی کی بات کر رہے ہوں یا زمین کی بات کر رہے ہوں، کسی علاقے کی بات ہو تو حقوق کی بات ہے.
پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے بیان کی پرزور مذمت کی ہے. پاکستانی دفتر خارجہ نے اس حوالے سے جو بیان جاری کیا، اس میں ان کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر کا بیان جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بڑھتی ہوئی پامالی سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. بھارت نے کشمیر میں فوجی تعداد بڑھا کر 8 ملین آبادی کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر رکھا ہے. کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا ثبوت ہے. ایسے بیانات صورتحال کو مزید پیچیدہ اور خراب کریں گے. تجزیہ کار اور برسلز میں کشمیر فورم کے سربراہ سید علی رضا کہتے ہیں کہ آئندہ چند دن میں وزیر اعظم عمران خان امریکہ میں ہوں گے. ان کے جنرل اسمبلی سے خطاب سے پہلے ایسے بیانات پاکستان کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہیں.
بھارت کا تو پہلے سے سٹینس یہ رہا ہے نا کہ جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہے وہ ہمارا حصہ ہے. تو انہوں نے ریئیکشن دیکھ لیا کہ ریئیکشن کیا ہے جو کچھ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں کیا ہے، اور اب پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے اگر اس پہ بھی وہ جو ہے ان کی نظریں تو وہی ہیں کہ یہاں کے آزاد کشمیر میں لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کنٹرول لائن کی طرف جائیں، جو خطرناک چیز ہے اس کو بہانہ بھی بنایا جا سکتا ہے.
علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اتوار کے روز امریکی شہر ہیوسٹن میں بھارتی نژاد امریکیوں کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کریں گے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پروگرام میں شرکت کے لیے بھارتی تارکین وطن کی درخواست منظور کر لی ہے. یہ پہلا موقع ہوگا جب دونوں رہنما کسی ایک تقریب کے ساتھ ایک ساتھ خطاب کریں گے. اس رپورٹ کی تفصیل نئی دہلی سے سہیل انجم نے بھیجی ہے.
چونکہ اس تقریب میں جسے مقامی زبان میں ہاؤڈی مودی کا نام دیا گیا ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی شرکت کر رہے ہیں، اس لیے اس کو بھارت میں بڑی دلچسپی سے دیکھا جا رہا ہے. 3 ماہ میں دونوں رہنماؤں کی یہ تیسری ملاقات ہوگی. صدر ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اس موقع پر کچھ اعلان کر سکتے ہیں، تاہم انہوں نے اس کی تفصیل نہیں بتائی. میڈیا رپورٹوں کے مطابق دونوں ملکوں کے اہلکار اس ملاقات سے قبل کسی تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے مذکورہ تقریب میں صدر کی شرکت کو بھارت کے لیے یہ ایک بڑا اعزاز بتایا.
and that India-US relations have come a long way. I mean, look today at the quality of the relationship, look at the amount of trade, look at the political comfort.
Yes, Jayashankar keh rahe the ki agar aap dono mulkon ke rishton ki nauiyat ko dekhen, siyasi taluqat, tijarati aur security taun, awam ki aamd o raft aur deegar tamam shobon mein bahami rishte bahut aage tak ja chuke hain. Jahan tak mazkura taqreeb mein Sadr Trump ki shirkat ka mamla hai to tajziyakar isko alag alag mafhoom pehna rahe hain. Ek senior tajziyakar Pushparanjan ke mutabiq yeh pehla mauqa hai jab Sadr Trump aisi kisi taqreeb mein shirkat kar rahe hain. Wo ise America mein hone wale intikhabat ke tanazur mein dekhte hain. Unhone अमेरिका से बात करते हुए कहा,
और अमेरिका इस चीज को समझ रहे हैं कि ये चुनाव का वक्त वहाँ पर है और उस प्रतिभा का इस्तेमाल किया जाए. इस वजह से ट्रंप ने ये कार्यक्रम रखा है और भारत के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी शासन प्रमुख को वहाँ बुलाकर चुनाव के नजर से उनका इस्तेमाल किया जाए वहाँ.
लेकिन उनका ये भी कहना है कि भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में इंसानी हकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों के मामले पर अमरीका और यूरोप में शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है. अगर सदर ट्रंप ने बातचीत के दौरान इस सवाल को उठा दिया तो क्या होगा?
तो ये एक दिक्कत हो सकती है कि वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे अगर कश्मीर का मुद्दा उठता है तो मोदी उसको किस तरह से जवाब देंगे या किस तरह से उन विषयों को एड्रेस करेंगे वहाँ पर, ये एक बड़ा एक परेशानी का भी सबब हो सकता है.
सुहेल इंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली.
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान दीवार के एक नए हिस्से की तामीर पर बज़ाहिर खुशी का इजहार किया है. सरहद पर तामीर की जाने वाली दीवार ने बुध के दिन सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट की हैसियत इख्तियार कर ली. इस मौके पर सदर ट्रंप ने कहा,
This wall can't be climbed. This is very, very hard. And what the panel does on top, as I said, is structural, but it's also very hard.
इस दीवार को ऊपर नहीं किया जा सकता. ये बहुत ही मुश्किल है. ऊपर के हिस्से पर पैनल है, लेकिन इस पैनल तक पहुंचना भी नहायत दुश्वार है. इसके साथ ही इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये हिद्दत को जज्ब कर सकती है. लिहाजा ये बेइंतहा गर्म है. इस दीवार को आप छू भी नहीं सकते. सदर ट्रंप ने अपने इस वादे के बारे में पहले तो ही से काम लिया कि मेक्सिको दीवार की तामीर पर उठने वाले अखराजात की अदायगी करेगा. उन्होंने कहा कि अखराजात पूरे करने के लिए वो मेक्सिको की मसनूआत पर 5% महसूल आयद कर सकते हैं, लेकिन मेक्सिको कई हुकूमत की जानिब से मौजूदा तआवुन के पेश नज़र वह ऐसा करना नहीं चाहते.
प्रोग्राम लाइफ इन अमेरिका के साथ मुदस्सिर मंजर. आपको कभी रोलर कोस्टर पर बैठने का इत्तेफाक हुआ है? अगर नहीं तो आपने थीम पार्क की सैर के दौरान या वीडियो के जरिए लोगों को इसमें बैठे जरूर देखा होगा. लोग बहुत शौक से इन राइड्स पर बैठते हैं जो उन्हें इंतहाई बुलंदी पर ले जाती हैं, तेज़ी से घुमाती हैं और ऊपर से तेज़ी से नीचे लाती हैं, और इस दौरान लोगों की आवाज़ें خوف سے لطف اندوز ہونا شاید اسی کو کہتے ہیں. امریکہ میں موسم گرما رولر کوسٹر کا موسم بھی کہا جا سکتا ہے. آپ کو ایسے رولر کوسٹر بھی ملیں گے جن کی کڑیوں کی آواز سنائی دیتی ہے. مگر اب ایسے رولر کوسٹر بھی بنائے گئے ہیں جن میں آواز پیدا ہی نہیں ہوتی. وہ 4 سیکنڈ میں ایک دم 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا ہو جاتے ہیں. 2 منٹ کے اس سفر میں آپ اونچے گول دائروں سے گزرتے ہیں, کبھی ایک جانب جھکتے ہیں کبھی دوسری جانب. مگر ایک رائڈ میں ڈبل ہیلکسز بھی بتائے جا رہے ہیں, یعنی عام رولر کوسٹر میں اگر ایک چکر ہے تو اس میں 2 چکر, اور اس میں سے آپ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گزریں. ایسے میں کیا حالت ہوتی ہے یہ تو وہ جانیں جو اس میں بیٹھتے ہیں. کچھ رولر کوسٹر کے تو نام ہی سے ان کی خصوصیات ظاہر ہیں, یعنی سن آف بیسٹ جو اوہایو کے کنگز آئیلینڈ میں لگایا گیا ہے. ایک پوائنٹ پر یہ 66 میٹر کی بلندی پر جاتا ہے اور پھر 2100 میٹر کی رفتار سے دوڑتے ہوئے دانت سے دانت بجا دیتا ہے. جن تھیم پارکس میں یہ رولر کوسٹر لگے ہیں وہاں دن بھر کے لیے آپ خاصا مہنگا ٹکٹ خریدتے ہیں. مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ان رائڈس کے لیے لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں باری کا انتظار کرتی ہیں. پھر ہزاروں لوگ اس کلب کے رکن ہیں جو اے سی ای یا امریکن کوسٹر انتھیوزیاسٹ کلب کہلاتا ہے, اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ ملک بھر میں جہاں بھی رائڈ لینا چاہیں آپ کو لائن میں انتظار نہیں کرنا پڑتا. اور ان لوگوں سے پوچھیں تو تو بتاتے ہیں کہ جی آپ رولر کوسٹر پر سوار ہو جائیے, لگتا ہے آپ پہاڑی پر پہنچ گئے, اور پھر اچانک کسی نے آپ کو واپس نیچے کھینچ لیا اور لگا گویا آپ خلا سے نیچے نیچے اور نیچے جا رہے ہیں. امریکی ریاست
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کراچی سے ہمارے نمائندے محمد ثاقب نے یہ رپورٹ دی ہے کہ لاڑکانہ کے میڈیکل کالج کے فائنل ایئر کی طالبہ نمرتا کی موت کی تحقیقات اب تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی ہیں, جبکہ حکومت نے کیس کی عدالتی تحقیقات بھی کروانے کا فیصلہ کیا ہے. ادھر اس طالبہ کی موت پر سول سوسائٹی کا بھرپور احتجاج جاری ہے. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
16 ستمبر کو لاڑکانہ کے بی بی آصفہ میڈیکل ڈینٹل کالج کے ہاسٹل میں اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائی جانے والی نمرتا چندانی کی موت کی وجوہات جاننے کے لیے پولیس کی تحقیقات اب تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی. نمرتا چندانی کے قریب سمجھے جانے والے اس کے کلاس فیلو مہران ابڑو کو پولیس نے تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مہران ابڑو نمرتا کا اے ٹی ایم کارڈ بھی استعمال کرتا تھا. حکام کے مطابق پولیس اس متعلق کئی اشاروں پر تحقیقات کر رہی ہے, جس سے اس کیس میں پیش رفت میں مدد مل سکتی ہے. ادھر حکومت سندھ نمرتا کے قتل کی عدالتی تحقیقات کے لیے سیشن جج کو درخواست بھیجوا دی ہے, جبکہ پولیس کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ عدالتی تحقیقات کے لیے ہر ممکن معاونت فراہم کی جائے. نمرتا کے بھائی ڈاکٹر وشال کی جانب سے نمرتا کی موت کو خودکشی ماننے سے انکار اور اس پر عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا.
جوڈیشل انکوائری بیٹھے, جو بھی تشویش بالکل سیدھی کلیئر کٹ ہو, نیٹ اینڈ کلین ہو, کیونکہ یہ صرف ایک نمرتا کا مسئلہ نہیں ہے. پہلے بھی میڈیکل کالجز میں ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں, بٹ آج تک کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. اگر اس کو اسی طریقے سے ختم کیا جائے گا تو جو یہ چیزیں کرنے والا ہے اس کو تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے نا, تو وہ کبھی بھی نہیں پکڑے گا.
ادھر دوسری جانب نمرتا چندانی کے قتل پر سول سوسائٹی کی جانب سے صوبے بھر میں 2 روز سے احتجاج کیا جا رہا ہے. احتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ نمرتا کی موت کی صاف اور شفاف تحقیقات کی جائیں اور اس کے خاندان کو انصاف کی فراہمی ممکن بنائی جائے. انسانی حقوق کمیشن پاکستان کی شریک چیئرپرسن عظمیٰ نورانی کا کہنا ہے کہ نمرتا کے واقعے پر سیاست کے بجائے غیر جانبدارانہ تحقیقات کر کے خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے.
ینگ لڑکی کا میں مر جانا تو لوگوں کو فوراً, وہ بھی ایک مائنورٹی کمیونٹی کی, تو لوگوں کو فوراً آبویسلی کنسرن ہوتا ہے نا. آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ از رائٹ ٹو کہ اس سے پولیٹیکل اسپیس دے دی جائے یا اس سے لوگ اپنی سیاست چمکائیں. دیر شوڈ بی اے فیئر ٹرائل, فیئر انویسٹیگیشن انڈر آفیسر آف اے ہائر رینک. اس کی ضرورت ہے نا ٹو ریچ
انسانی حقوق کے کارکنوں کا مزید کہنا ہے کہ سول سوسائٹی کی جانب سے احتجاج کا مقصد جہاں نمرتا کے خاندان سے اظہار ہمدردی ہے, وہیں حکومت کو اس بارے میں مجبور کرنا ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو جلد پورا کیا جائے, اور اگر واقعی یہ قتل ہے تو اس کے پیچھے چھپے ملزمان کو ڈھونڈ نکال کر انہیں سزا دی جائے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل الرحمان کے اسلام آباد مارچ کی اخلاقی اور سیاسی حمایت کا اعلان کیا ہے. نیب کی جانب سے حزب اختلاف کے سابق لیڈر کی گرفتاری کے بعد اسلام آباد میں اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ان کی پارٹی خورشید شاہ کی گرفتاری کی مذمت کرتی ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ اپوزیشن کی آواز دبانے کے لیے نیب کو مستقل استعمال کیا جا رہا ہے, اور حزب اختلاف نے گرفتار رہنماؤں کو ایوان میں پیش کرنے کے لیے پروڈکشن آرڈرز جاری نہ کرنے پر اسپیکر قومی اسمبلی کو جانبدار قرار دیتے ہوئے اس ان کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ.
قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی زیر صدارت شروع ہوا تو سیاہ پٹیاں باندھے حزب اختلاف کے اراکین نے گزشتہ روز پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کی گرفتاری اور پہلے سے گرفتار اپوزیشن اراکین کو اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرنے پر احتجاج شروع کر دیا. حکومتی اور اپوزیشن اراکین آمنے سامنے آ گئے اور اسپیکر ڈائس کے سامنے دھکم پیل ہوتی رہی, جبکہ اپوزیشن اراکین نے اسپیکر قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کے نعرے بھی لگائے. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کا خطاب میں کہنا تھا کہ اگر گرفتار اراکین کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہ ہوئے تو اس معاملے کو عدالت لے کر جائیں گے.
اس ایوان سے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ خورشید شاہ, شاہد خاقان عباسی, رانا ثناء اللہ، سعد رفیق، آصف علی زرداری، ان کے حقوق کا ہم سب کو مل کے تحفظ کرنا چاہیے، یہ ہماری برادری ہے۔
ایوان میں اپوزیشن اراکین کے احتجاج پر رد عمل دیتے ہوئے مراد سعید نے کہا کہ حزب اختلاف اراکین نے کالی پٹیاں باندھیں تو سمجھے یہ کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔
باہر تقریریں کر کے کسی اور کو بیانیہ یا کسی اور کو پیغام دینے کی بجائے اپنے کشمیریوں کے ساتھ ہم نے کڑا ہونا چاہیے، اور پروٹیکشن انڈر جو لیگل پروسیجر ہوگا وہ آپ بھی کریں گے، اور نیب کے اندر جو کیسز چل رہے ہیں وہ جانے اور نیب جانے۔
دوسری جانب اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری کی پیشی ہوئی۔ آصف زرداری کے پیشی کے وقت ہی گزشتہ روز گرفتار ہونے والے پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کو بھی نیب نے عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور سمیت منی لانڈرنگ کیس کے دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ سنایا۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی آصف علی زرداری کمرہ عدالت سے باہر نکلے، صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ حکومت سب کو گرفتار کر کے شوق پورا کر لے، مراد علی شاہ سمیت جس کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ضمانت لینے یا پروڈکشن آرڈرز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے اسلام آباد مارچ کے حوالے سے آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ وہ جیل میں ہیں اور اس حوالے سے فیصلہ بلاول بھٹو کریں گے۔ وائس آف امریکہ کے سوال کہ کیا اڈیالہ جیل کا موسم تنگ تو نہیں کر رہا، آصف علی زرداری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ آج کل بارشیں ہو رہی ہیں اور راولپنڈی کا موسم بدل رہا ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
صدر ٹرمپ نے اس اطلاع کے بعد ایران پر اقتصادی پابندیوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے کہ سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملے کا ذمہ دار ممکنہ طور پر ایران ہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے بدھ کے روز کہا کہ انہوں نے وزیر خزانہ اسٹیون منوچن کو ایران پر موجود اقتصادی پابندیوں کو سخت تر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے نئے قومی سلامتی کے مشیر کے تقرر کا بھی اعلان کر دیا جو ان کی مدت صدارت کے چوتھے قومی سلامتی کے مشیر ہوں گے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی۔
سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر گزشتہ ہفتے ہونے والے حملوں کی ذمہ داری یمن میں حوثی باغیوں نے قبول کی تھی، تاہم امریکی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ یہ میزائل ایران کے اندر سے داغے گئے تھے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے وزیر خزانہ سٹیون منوچن کو ہدایت کر دی ہے کہ ایران پر اقتصادی پابندیوں کو مزید سخت کر دیا جائے۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ نے اشارہ دیا تھا کہ وہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کر سکتے ہیں، تاہم انہوں نے بدھ کے روز کہا کہ انہیں ایران پر حملہ کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا
There's plenty of time to do some dastardly things. It's very easy to start and we'll see what happens.
ایسا غیر مناسب کام کرنے کے لیے کافی وقت موجود ہے، یہ کام شروع کرنا بہت آسان ہے، ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں ہمارے پاس کافی جواز موجود ہے، اگر ہمیں کچھ کرنا ہوا تو ہم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایسا کریں گے۔ کیلیفورنیا جاتے ہوئے صدر ٹرمپ کے ہمراہ ان کے نئے قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ او برائن بھی موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا میں صدر ٹرمپ کو جو بھی مشورہ دوں گا وہ خفیہ طور پر دوں گا، لیکن ہم صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع نے بدھ کے روز ایرانی کروز میزائل اور ڈرونز کے باقی رہ جانے والے ٹکڑے دکھائے جنہیں سعودی عرب کی آرامکو تیل کی تنصیبات پر حملوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان کرنل ترکی الترکی کا کہنا تھا ایران کی حکومت اور اس کے پاسداران انقلاب ان کے حصوں اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے شہادتوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ہمارے پاس ایران کے پاسداران انقلاب کے بارے میں بہت سے ثبوت موجود ہیں، اور ہم یہ ثبوت اقوام متحدہ اور قانون کے مطابق متعلقہ حلقوں تک پہنچائیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بدھ کے روز جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات میں انہیں بتایا کہ یہ حملے یمن کے حوثیوں کی بجائے ایران کی سرزمین کے اندر سے کیے گئے، تاہم ایران کے صدر حسن روحانی نے منگل کے روز ترکی کے شہر انقرہ میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اصرار کیا کہ یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر کیے جانے والے حملوں کے جواب میں اپنے دفاع میں یہ حملہ کیا تھا۔ ادھر سعودی عرب کے تیل کے وزیر عبدالعزیز بن سلمان نے منگل کے روز بتایا کہ سعودی تیل کی تنصیبات کی مرمت کا کام تیزی سے جاری ہے اور تیل کی پیداوار بڑی حد تک معمول پر آ چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا، خدا کی مدد کے ساتھ ہم گزشتہ دو روز میں نقصان کو کم سے کم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور ہم نے حملوں کے نتیجے میں بند ہونے والی تیل کی پیداوار کا نصف سے زیادہ بحال کر دیا ہے۔ ادھر عرب لیگ کے رہنماؤں نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ وہ یمن میں مداخلت بند کر دے۔ یمن میں جاری جنگ کو ایران اور سعودی عرب کے درمیان پراکسی جنگ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
رائے عامہ کے نئے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ ریاست میساچوسٹس سے سینیٹر ایلزبتھ وارن ڈیموکریٹک پارٹی سے صدارتی نامزدگی کی دوڑ میں دوسرے نمبر پر آ گئی ہیں۔ سابق نائب صدر جو بائیڈن 31% حمایت کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں، سینیٹر ایلزبتھ 25% کے ساتھ دوسرے اور سینیٹر برنی سینڈرز 14% کی حمایت کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے واشنگٹن سے جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
سینیٹر وارن نے نیو یارک میں اپنی صدارتی نامزدگی کی مہم میں بڑے مجمع سے خطاب کیا اور کہا کہ اگر وہ صدر منتخب ہو گئیں تو سیاسی بدعنوانی کو ہدف بنائیں گی۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ کرپشن نے ہماری معیشت کو تباہ کر دیا ہے اور کرپشن ہماری جمہوریت کو تباہ کر رہی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کیا کیا تباہ ہو چکا ہے اور میرے پاس اس کو ٹھیک کرنے کا منصوبہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں امریکہ کے صدر کے عہدے کے لیے انتخاب لڑ رہی ہوں۔ سینیٹر ایلزبتھ وارن جائزہ رپورٹوں میں حمایت حاصل کرتی نظر آتی ہیں اور اس وقت دوڑ میں سر فہرست جو بائیڈن کے لیے سب سے بڑی حریف ثابت ہو رہی ہیں۔ جو بائیڈن کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص جانتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کون ہے، حتیٰ کہ ان کے حامی بھی۔ انہیں کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن ہمیں ان کو بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم کون ہیں۔ ہمیں انہیں بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم کون ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی سے صدارتی نامزدگی کے امیدوار ہیوسٹن میں گزشتہ ہفتے کے پرجوش مباحثے کے بعد اپنی اپنی انتخابی مہم کی طرف واپس جا چکے ہیں۔ مباحثے میں نیو جرزی سے سینیٹر برنی سینڈرز نے اپنے مخالفین پر زور دیا کہ وہ ایک دوسرے پر حملوں میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں۔
We've got one shot to make Donald Trump a one-term president.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک ہدف ہے کہ صدر ٹرمپ کو ایک مدت کا صدر ہی رہنے دیا جائے، اور ہمیں اس مقصد میں ایک دوسرے پر حملوں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھا کر ناکام نہیں ہونا چاہیے ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس سے وابستہ جولی پیس کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹس میں تین مباحثوں کے بعد بائیڈن، وارن اور برنی سینڈرز باقی سب سے آگے ہیں۔
The ultimate thing that you want to know though out of these debates is did anybody change their standing, and I think among those
ان کے الفاظ ہیں، ان تینوں مباحثوں میں آپ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ آیا کسی امیدوار نے اپنی حیثیت تبدیل کی ہے۔ جہاں تک ان تینوں امیدواروں کا تعلق ہے، میرے خیال میں کسی نے نہیں۔ تجزیہ کار لیری سباٹو کہتے ہیں کہ ابھی تک جو بائیڈن اپنی برتری برقرار رکھنے میں کامیاب ہیں۔
جو بائیڈن did reasonably well, I think he did better than in the first two.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن نے خاطر خواہ حد تک اچھی کارکردگی دکھائی ہے، میرے خیال میں انہوں نے پہلے دو مباحثوں میں زیادہ بہتر کارکردگی پیش کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی کارکردگی نقائص سے پاک تھی۔ دوسری جانب سینیٹر وارن اگرچہ دوسرے نمبر پر چلی آ رہی ہیں، لیکن عوامی جائزہ رپورٹوں میں ان کی حمایت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈیموکریٹس میں آئندہ مباحثہ اگلے ماہ ریاست اوہایو میں ہوگا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی کانگریس کے اراکین آئندہ ہفتے ہانگ کانگ میں انسانی حقوق کے پامالیوں کے خلاف قانون سازی کا عمل شروع کریں گے۔ اس اقدام کا مقصد ہانگ کانگ میں طویل عرصے کے لیے جمہوری روایات کی حمایت جاری رکھنا ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی۔
اگر یہ بل منظور کر لیا جاتا ہے تو اس سے صدر ٹرمپ کو میگنٹسکی ایکٹ استعمال کرتے ہوئے ہانگ کانگ اور چینی حکام کے خلاف پابندیاں لگانے کا اختیار حاصل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ مظاہرین کو امریکہ آنے کے لیے ویزوں کے حصول سے انکار نہ کیا جائے، اور یہ کہ ہانگ کانگ امریکی پابندیوں اور قوانین پر پوری طرح عمل کرتا ہے۔ ہانگ کانگ جمہوریت نواز تحریک کے چند کلیدی مظاہرین اس ہفتے کیپٹل ہل میں موجود ہیں، جہاں وہ امریکی کانگریس کے اراکین پر زور دیں گے کہ وہ اس قانون سازی کے لیے سرگرمی سے کام کریں۔ ان مظاہرین میں سے ایک ڈینس ہو کا کہنا ہے، میں حمایت کے لیے کانگریس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ ہانگ کانگ کے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم اس مہازرائی میں تنہا نہیں ہیں، ہم عالمی اقدار کے لیے لڑائی میں سب سے آگے ہیں۔ ہانگ کانگ کے لیے حمایت میں غیر معمولی طور پر ڈیموکریٹک اور ریپبلکن ارکان دونوں شامل ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بدھ کے روز سینٹ کے ایک پینل کو بتایا کہ امریکہ ہانگ کانگ کے جمہوریت نواز مظاہرین کی حمایت کی کوششوں میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکا ہے۔ کئی ماہ کے مظاہروں کے بعد ہانگ کانگ کے مظاہرین انتظامیہ کو وہ بل واپس لینے پر مجبور کر چکے ہیں جس کے تحت ہانگ کانگ کے افراد کو جرائم کے الزامات کے باعث قانونی کارروائیوں کے لیے چین بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو کری لام نے یہ بل واپس لے لیا ہے، تاہم انہوں نے مظاہرین کے دیگر مطالبات منظور نہیں کیے ہیں جن میں گرفتار کیے جانے والے مظاہرین کے لیے عام معافی اور پولیس کے تشدد کے خلاف تحقیقات کے مطالبے شامل ہیں۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شمالی شام میں ایک نسبتاً خاموش پٹی پر مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے فوجی اور ملیشیا موجود ہیں۔ بعض کا تعلق اتحادی ملکوں سے ہے اور کچھ آپس میں ایک دوسرے کو دشمن کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان میں لڑائی پھوٹ پڑنے کے خدشے کے پیش نظر امریکہ نے گزشتہ ماہ ایک معاہدہ طے کیا تھا جس کے تحت اس علاقے کو ترکی اور کردش علاقوں کے لیے سیف زون یا محفوظ علاقہ قرار دیا تھا۔ تاہم ترکی کا کہنا ہے کہ اس ڈیل کے باوجود خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ پرامن بقائے باہمی کے لیے کوئی طویل المدت حکمت عملی نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہیدر مرڈک کی رپورٹ کے ساتھ سادیہ سے پرانجا۔
ترک قیادت والی سیرین ڈیموکریٹک فورسز ترک سرحد کے قریب دیہی علاقے میں ترک ملٹری پولیس کے سامنے کھڑی ہے۔ اس علاقے میں روس، شام، کرد اور امریکی فوجیں موجود ہیں۔ امریکہ خطے کے دو تلخ ترین تعلقات رکھنے والے ملکوں یعنی کردوں اور ترکی کا اتحادی ہے اور اکثر و بیشتر دونوں کے درمیان پل کا کام کرتا ہے۔ شام میں 8 برس قبل شروع ہونے والی خانہ جنگی کی وجہ سے تقریباً آس پاس کے سبھی علاقوں پر فوجی قابض ہیں۔ اس صورتحال سے ان علاقوں کے مکین تنگ آ چکے ہیں۔ منویج کے رہنے والے حاجی جمال کہتے ہیں، ہم تشدد سے تنگ آ چکے ہیں، ہمیں اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ یہاں شامی ڈیموکریٹک فورسز ہیں یا باغی۔ یہاں ایک بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جس نے اپنے کسی پیارے کو نہ کھویا ہو۔ یہ الفاظ تھے منبیج کے ایک رہائشی حاجی جمال کے۔ ترک اور کرد فورسز نے حال ہی میں شامی سرحد کے قریب محفوظ علاقے کے معاہدے پر اتفاق کیا تھا اور ایس ڈی ایف یعنی سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے اپنے فوجیوں کو اس علاقے سے کئی کلومیٹر دور ہٹا دیا تھا۔ تاہم ترکی کا کہنا ہے کہ محفوظ علاقہ یا سیف زون اس سے وسیع ہونا چاہیے اور اسے لاکھوں پناہ گزینوں کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ایس ڈی ایف کا کہنا ہے کہ موجودہ ڈیل قابل قبول ہے لیکن وہ مزید مطالبات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ الباب ملٹری کونسل کے کمانڈر جمال ابو جمعہ کہتے ہیں، ترکی کا شکوہ ہے کہ اسے دھمکایا جا رہا ہے اور یہ معاہدہ ایس ڈی ایف اور ترکی کے لیے ایک جواب ہے۔ یہ الفاظ تھے الباب ملٹری کونسل کے کمانڈر جمال ابو جمعہ کے۔ ترکی ایس ڈی ایف کو پی کے کے سے مشابہ قرار دیتا ہے۔ پی کے کے ایک باغی کرد گروپ ہے جو ترکی کے اندر دہائیوں سے حکومت کے خلاف حملے کرتا آ رہا ہے۔ ترک رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اگر وہ کرد فورسز کے ساتھ کسی معاہدے پر نہیں پہنچ پاتے تو وہ یک طرفہ کارروائی کے لیے تیار ہیں، اور ایس ڈی ایف کا کہنا ہے کہ اگر حملہ ہوا تو وہ لڑائی کے لیے تیار ہے۔ تاہم اس وقت تک صورتحال یہ ہے کہ طرفین امن کے معاہدے پر قائم ہیں۔ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میانمار فوج اور آزاد کچن آرمی کے درمیان جاری جنگ سے معاشی مشکلات کا شکار ہیں اور لوگ نقل مکانی پر مجبور ہیں جس سے خاندان کے لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے ہیں۔ بہت سے نوجوان برمی روزگار کی تلاش میں پڑوسی چین پہنچے ہیں جہاں وہ انسانی اسمگلنگ اور جبری شادیوں کا شکار ہوئے ہیں۔ اسٹیو اسٹینفورڈ کی مقامی متحرک کارکنوں اور شمالی میانمار کے بعض متاثرین سے انسانی اسمگلنگ کی صورتحال پر ہونے والی بات چیت کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسفر امام۔
شمالی میانمار کی ریاست کیچن میں نقل مکانی کرنے والے ہزاروں بے روزگار خاندان پیسے کمانے کے لیے مسلسل چین جا رہے ہیں۔ چین میں 2015 میں ختم ہونے والی ایک خاندان ایک بچے کی پالیسی کے نتیجے میں مردوں کی تعداد خواتین کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے اور شادی اور بچوں کے لیے پڑوسی ملکوں کی خواتین اور لڑکیوں کی زبردست طلب ہے۔ اکثر کمزور دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ یہ خاتون جو اپنا نام نہیں بتانا چاہتیں کہتی ہیں کہ انہیں ایک دوست کے ذریعے ملازمت کی یقین دہانی کرائی گئی تھی لیکن بعد میں قید کر دیا گیا اور نشے میں مبتلا کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیچن اسمگلنگ کے ان متاثرہ خاتون کا کہنا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے بہت تکالیف اٹھائیں اور نہایت خوفناک ماحول میں رہی، وہ مجھ پر جنسی تشدد کرتے، میں ان کے ساتھ سونا نہیں چاہتی تھی لیکن وہ میرے ساتھ زبردستی کرتے، میں بھیک مانگتی کہ مجھے جانے دو لیکن وہ نہیں سنتے، وہ میرے ساتھ اس وقت تک جبر کرتے رہے جب تک میں حاملہ نہ ہو گئی۔ ان مجرمانہ واقعات کے علاوہ جہیز کے وعدوں کے ساتھ طے کردہ شادیوں کا لین دین بھی ہوتا تھا۔ کیچن ویمن ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ بعض والدین کی نیت ٹھیک ہوتی ہے لیکن انہیں ان طے کی گئی شادیوں کے منطقی انجام کا علم نہیں ہوتا کہ جو کھٹائی میں ہی جانا تھا۔ کیچن ویمن ایسوسی ایشن کے سینگ گام کہتی ہیں
I think many of the parents want their daughter to marry with a Chinese man because
وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ بہت سے والدین چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کی شادی چینی مرد سے ہو جائے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی چین میں بہتر ہو جائے گی، وہ سمجھتے ہیں کہ چینی حکومت اپنے شہریوں کی بہت اچھی دیکھ بھال کرتی ہے۔ چینی حکومت کی جانب سے سرحدوں پر سیکیورٹی سخت کیے جانے کے بعد سنگ راؤ کی ملازمت ختم ہو گئی۔ اچانک آمدن ختم ہونے کے بعد 16 سالہ بیٹی کی دولت مند دولہا کے ساتھ طےش کردہ شادی اسے اچھی لگی۔ ایک کچن ماں سینگ راؤ کہتی ہے
My daughter was still young and I didn't want her to get married at first.
وہ کہہ رہی ہیں کہ بیٹی ابھی چھوٹی تھی، اول تو میں اس کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن چینی خاندان نے کہا کہ وہ اس کی دیکھ بھال کریں گے، میرے رشتے دار اس کی بہتر زندگی کے توقع میں راضی ہو گئے اس لیے میں نے بھی چینی مرد سے اپنی بیٹی کی شادی کا فیصلہ کیا۔ 2 سال تک اسے کہیں جانے یا کسی سے رابطہ کرنے کی اجازت نہ تھی، 2 سال بعد اسے گھر واپس آنے کی اجازت ملی، وہ یہاں رہے تو اچھا ہے۔ زبردستی شادی کی متاثرہ خاتون کا کہنا تھا
My friends keep asking me how it was to marry and live in China. Was it fun?
وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ چین میں شادی کرنا اور وہاں رہنا کیسا رہا، مزہ آیا، کیا تم وہاں خوش تھی؟ میں نے ان کو بتایا کہ یہ مزے والی بات نہیں تھی، میں شادی کر کے بہت افسردہ اور مایوس ہوئی۔ حکومت اور کیچن باغیوں کے درمیان چھڑنے والی نئی جنگ نے امن مذاکرات اور علاقے کے استحکام کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے اسمیگلنگ کے جرائم میں اضافے کی توقع ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ایک تازہ ترین سروے کے مطابق 57% نوجوان موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں فکر مند ہیں۔ یہ سروے ایک ایسے موقع پر کیا گیا ہے جب سویڈن کی ایک معروف سرگرم لیڈر گریٹا تھنبرگ واشنگٹن پہنچی ہیں اور یہاں اس اہم مسئلے کی طرف نوجوانوں کی توجہ مبذول کروا رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نام نگار سہار ماجد کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
موسمیاتی تبدیلیوں کو روکنے کے لیے اس تحریک کا نام ہے فرائیڈیز فار فیوچر۔ اس تحریک میں نوجوان بالخصوص بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اس تحریک کی ایک سرگرم کارکن خدیجہ کھوکر کہتی ہیں
The older generation, especially in America, is not acknowledging the issue as an issue that it is, and that itself is very detrimental to this movement because it's preventing children from gaining the momentum they need.
امریکہ میں بالخصوص پرانی نسل اس مسئلے کی سنگینی کا صحیح معنوں میں ادراک نہیں کرتی۔ اس سے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے ان کے بچوں اور آئندہ نسل کا مستقبل وابستہ ہے۔ سویڈن سے آئی ہوئی ایک 16 سالہ طالبہ گریٹا تھنبرگ کہتی ہیں
We always try to raise awareness on sustainability and environment. It has been a main topic for Sweden since the 60s and we are aiming to be the first fossil free country in the world.
Humne hamesha mahol ke bare mein aagahi phailane ki baat ki hai. 60 ki dahai se Sweden mein ye tehreek shuru hui thi aur hum Sweden ko fossil fuel se azad mulk banane ke liye koshishain hain. فرائیڈیز فار فیوچر کے کارکن ہر جمعے کو احتجاجی مظاہرہ کرتے ہیں اور حکومت اور سیاستدانوں کو اس کے بارے میں متوجہ کرتے ہیں۔ صوفیہ گریگر کہتی ہیں
I think that older generations have really not understood the urgency of the issue in part because things like fossil fuel companies and our government did so much to cover it up and so much to distract from the crisis that was going on that until now we haven't really
صوفیہ کہہ رہی ہیں کہ پرانی نسل دراصل اس مسئلے کی سنگینی کا ادراک نہیں کر پا رہی ہے، یہ فوری توجہ کا حامل مسئلہ ہے۔ تیل اور کوئلے سے حاصل ہونے والا ایندھن کرہ ارض میں آلودگی پھیلا رہا ہے اور اگر یہ مسئلہ حل نہ کیا گیا تو حالات قابو سے باہر نکل جائیں گے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے ایک ادارے IPCC کا کہنا ہے کہ ماحول کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کی تلافی اب ممکن نہیں رہی ہے، مگر آئندہ کے لیے احتیاط سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ایک اور سرگرم کارکن اسٹیفن گورمن کہتے ہیں
I think a lot of power is in the hands of the older generation still.
وہ جو کچھ اس وقت کر رہے ہیں اس کا خمیازہ اگلی نسل کو بھگتنا ہوگا، لہذا انہیں چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں تعمیری اور عملی اقدام اٹھائیں۔ پوری دنیا میں فرائیڈیز فار فیوچر تحریک زور پکڑتی جا رہی ہے۔ گریٹا تھنبرگ کو ان کی کوششوں کے اعتراف میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنا سب سے بڑا اعزاز بھی دیا ہے۔ امید ہے کہ اس میں نوجوان مزید بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب کوئی دل توڑتا ہے در تو آنسو نکلتے ہیں، اور جب امیدیں دم توڑتی ہیں تو جنازے نکلتے ہیں۔
فلم ہے سائے خدائے ذوالجلال، اس کے پروڈیوسر توصیف صاحب ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ کون سے ڈاکٹر ہیں، دوا دینے والے ڈاکٹر یا
دوا دینے والے
ڈاکٹر؟ تو یہ کہاں، اب میں دیکھ رہی ہوں آج کل ڈاکٹر جو ہیں بڑے، ایک ہمارے یہاں پر ہیں ڈاکٹر صاحب مشہود قادری جنہوں نے ساون بنائی ہے، تو کیسے پھر یہ فلم سے کیسے شوق ہوا، کچھ بتائیے۔
شوق بس یہ تھا کہ مجھے لگا کہ ہمارے جو بچے ہیں دیئر مسنگ آؤٹ آن وٹ، ہماری ایکچوئل ہسٹری کیا ہے، پاکستان کے پیچھے کاز کیا ہے، کچھ ایونٹس تھے جو ہمارے بچوں کو آج تک نہیں پتا تھے۔ سو کشمکش تھی جو آہستہ آہستہ پھر وہ اس طرف چل پڑی۔ جہاں تک فائنینشیل بات ہے، فائنینس مجھے اکٹھا کرنے میں تقریباً اس فلم کے لیے ٹک می اباؤٹ ایئر اینڈ ہاف، ایک ڈیڑھ سال لگا کے میں نے اس کے لیے پیسے اکٹھے کیے۔ میرے بیوی نے اور میں نے، ہم نے پچھلے پانچ سال میں جو کچھ کمایا ہے ہم نے سب کچھ اس فلم کے اندر لگا دیا۔
میں آپ کی فلم ضرور دیکھوں گی اگر یہاں امریکہ میں آپ نے ریلیز کی، یہاں بھی بہت سی فلمیں چلتی ہیں۔
فلم ضرور جائے گی امریکہ، پر یہ ذرا نیشنلسٹک ٹائپ فلم ہے، اس میں اس کی چارم جو ہے اس میں وہ بہت زیادہ کمرشل اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ اٹ ہیز اے فینومینل ساؤنڈ ٹریک، اس کا جو اگر آپ گانے سنیں گے نا تو یہ میرے خیال میں آج تک پاکستان کی کسی فلم میں اس طرح کے گانے نہیں آئے۔ جو اس کے ویژول افیکٹس ہیں، جو اس کا سی جی آئی ہے، ہر چیز میں نے بہت محنت کی۔ پر بات آخر میں پھر ادھر آ جاتی ہے کہ ہم سب کچھ لگا کے اگر پاکستان کے آگے چیز رکھیں اور لوگ گھروں میں بیٹھے رہے، تو اگر پاکستانی گھروں میں گھسے ہوئے ہیں تو پھر انڈیا واپس فلم میں لے آئے گا، اور پھر ہم ہماری انڈسٹری پھر ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے زیرو سپورٹ ہے، کیونکہ اسٹرگل ہو رہا ہے، اس لیے کوئی ٹیکس کٹ نہیں ہے، کوئی ریبیٹ نہیں ہے، کوئی ہمیں فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے، کوئی ہمیں انڈورسمنٹ نہیں ہوتی کسی قسم کی۔
اتنا یہ خوبصورت ذریعہ ہے، مجھے پتا نہیں باقی لوگ کیسے سوچتے ہیں، مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگیوں کو کسی تشکیل دینے میں، ہمارا کریکٹر بنانے میں، تو سمجھنا چاہیے کہ انتہا پسندی سے یا جہالت سے یا جو کرپشن ہے غالباً اس سے نمٹنے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں کہ ٹیلی ویژن اور فلم کے ذریعے اس چیز کو آگے بڑھایا جائے گا۔ کہ مجھے کہنا چاہیے، میں تو ریڈیو سے بات کر رہی ہوں،
دیکھیں دنیا میں یہ سب سے افیکٹو میڈیم ہے،
بالکل
جو فلم ہے نا یہ سب سے افیکٹو میڈیم ہے میسج کو افیکٹ کرنے۔ میں اپنی فلم کا بتاتا ہوں، یہ تین جگہ پہ سینسر ہوئی ہے، تین جگہ پہ چھوٹے چھوٹے آبجیکشن فرق طرح کے لگا دیے، تو میں تین ان کو کیٹر کرنے کے لیے تین دفعہ اس کی ڈی سی پی نکالنی پڑی ہے۔ جو آبجیکشن انہوں نے لگائی ہے وہ کوئی مطلب اس میں کوئی سر پیر نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، بس لگا دی۔ اس کی کاسٹ جو ہے وہ اس کی کاسٹ چلے گی 500,000 سے بھی اوپر، کیونکہ تین ڈی سی پیز نکالنے پڑ گئے۔
آپ نے کہا کہ آپ کی بیگم نے آپ کے ساتھ مل کے کام کیا اس میں، تو یعنی فلموں سے یا کہانیوں سے کوئی تعلق ہے؟
نہیں، اس کا صرف میرے سے تعلق ہے۔ ہمیں ماشاء اللہ وی بین ٹوگیدر فور 28 years ناؤ۔ جب شروع میں میں نے یہ اس کو کہا کہ میں نے فلم بنانی ہے تو وہ ڈر گئی، پہلے اس نے تھوڑا سا اس کو روکنے کی کوشش کی، جو اس کے پاس کٹھا ہوتا تھا مجھے دیتی تھی اور میں لگاتا گیا۔
تو وہ کا نام کیا ہے؟
وہ نیلا، ڈاکٹر نیلا دوستی۔
اب ہمیں اور تمہیں مل کر آگے بڑھنا ہے اور وطن کا نام کرنا ہے۔
جب تک ایک ہے کیوں جدا منزلیں، جب سفر ایک ہے جدا کیوں قدم، جب تک
ایک ہے۔ ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر جسٹن ٹویٹس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک لیے خالد حمید اجازت چاہتا ہے، اور اب پروگرام سنیے گا چاہا رنگ۔